اسیر ہمارے اس وقت مسنگ پرسن پانچ پانچ سات سات سالوں سے آٹھ سالوں سے اس وقت زندانوں میں ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بحق امام موسیٰ کاظم جل 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 رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صلوات وسلام۔ رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، صلوات اللهم صل على محمد محمد۔ دعا گو ہوں کہ رب العزت آپ کی عزاداری، آپ کے پرسے کو بیوی کی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ حضرت گرامی، خداوند عالم کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دے رہا ہے اور انسانوں کو حکم دے رہا ہے، مثال دے کر کہ اے میری مخلوق، اے اشرف المخلوقات، اے وہ انسان کہ جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، تجھے کلمہ طیبہ کی مانند ہونا چاہیے، تجھے شجرہ طیبہ کی مانند ہونا چاہیے۔ اسلامی سوسائٹی کو کلمہ طیبہ کی مانند ہونا چاہیے، پر برکت سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جو پر ثمر ہو، اور یہ پر ثمر معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر اقدار موجود نہ ہو، ویلیوز موجود نہ ہو۔ ویلیوز ہمیں کون بتائے گا؟ خداوند عالم بتائے گا، قرآن و سنت بتائے گی، آل محمد علیہ السلام بتائیں گے کہ جو وارث ہیں اقدار انسانی کے، جن سے ویلیوز، جن کے گھروں سے نکلی ہیں، جو ان ویلیوز کے بانی ہیں، یہ ویلیوز ان کے وجود میں اپنے پورے کمال کے ساتھ ہے، تو اس گھرانے سے اپنے آپ کو متصل کرنا انسان کو ویلیوبل بنا دیتا ہے، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ویلیویبل بنا دیتا ہے. تو دلی گرامی اسی ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ویلیو اور قدر اسلامی معاشرے کی کیا ہے؟ صبر اور استقامت ہے. صبر اور استقامت انفرادی سطح پر بھی قابل ستائش ہے اور اجتماعی طور پر بھی. صلوات بھیجے ہوں اجتماعی طور پر بھی قابل ستائش ہے. کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ ریزسٹنس نہ کرے, جب تک کہ وہ استقامت نہ دکھائے. آزمائش انسان کی زندگی کا لازمہ ہے, اللہ کی سنت ہے, اللہ کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے. کوئی انسان اور انسانی معاشرہ ہو نہیں سکتا کہ وہ موجود ہو, انسان ہو, انسانی معاشرہ ہو, لیکن اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں. آزمائشیں کسی بھی انسانی معاشرے کی ایک لازمہ ہے. اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے اقوام کو اپناتا ہے, آزماتا ہے. اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے اور اسی بنیاد پر اقوام کو ارتقا اور استحکام عطا کرتا ہے. اگر یہ آزمائش نہ ہو تو انسان کبھی ترقی نہ کر پائے. آزمائشوں سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ آزمائش انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, انفرادی سطح پر آزمائش, امتحان, ابتلاءات کسی بھی انسان کے اندر موجود پوٹینشل کو باہر نکالنے کے لیے, وہ جو کوپل اندر موجود ہے اسے شکوفا کرنے کے لیے, اس پوٹینشل کو بروئے کار لانے کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان اور انسانی معاشرے کے لیے جس فارمولے کو قرار دیا ہے وہ آزمائش ہے. جب ایک انسان کے اوپر امتحان, آزمائش, مصیبتیں, ابتلاءات, جب ان میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور جب وہ صبر کرے اور استقامت کرے تو اس کی اندر کی صلاحیتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اندر کا پوٹینشیل باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ نے دیکھے نا سونے کو, سونے کو کیا کرتے ہیں؟ خام سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں. جب آگ میں ڈالتے ہیں اور چاروں طرف سے آگ اسے جلا رہی ہوتی ہے اور جب وہ حرارت کی اپنی پیک پر پہنچتا ہے تو وہی سونا کندن بن جاتا ہے. یہ جو ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, معدنیات ہیں, یہ کیا ہے زانی گرامی؟ یہ سب فشار چاروں طرف سے جب اس خاص مواد کے اوپر فشار پڑتا ہے تو کہیں ہیرا بنتا ہے, کہیں کوئی اور گوہر بنتا ہے, کہیں کوئی اور پتھر بنتا ہے. اسی طرح سے شہید مطہری نے مثال دی کہ جب آپ ایک دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو جب تک زمین کا فشار اس دانے پر نہ پڑے اس وقت تک وہ دانہ کومپل نہیں بنتا, اور جب کومپل نہیں بنے گا تو پودا کیسے ہوگا؟ پودا نہیں ہوگا تو درخت کیسے بنے گا؟ درخت نہیں ہوگا تو ثمر کیسے دے گا؟ تو بنیاد کیا ہے؟ فشار, امتحان, آزمائش. تو یہ جو امتحانات قوموں پر آتے ہیں, انسانوں پر آتے ہیں, کبھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہی فشار کسی بھی کمزور قوم کو طاقتور بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اگر کوئی قوم ڈٹ جائے, استقامت دکھائے, صبر سے کام لے, اور اس کی مثال پوری تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو واقعہ کربلا سے پہلے دیکھیں اور واقعہ کربلا کے بعد دیکھیں, یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے جناب زینب اور امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کو دیکھی. اصل جناب زینب مختلف ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد. وہ جب مسائب ٹوٹے, یہ شہید متحری نے بیان کیا ہے زانی گرام, تو جب مسائب اور ابتلاعات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تو انسان کے جوہر کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر انسان صبر و استقامت دکھائے. تو زانی محترم, میں نے عرض کیا تھا کہ صبر اور استقامت ایک ایسی قدر ہے کہ جو ہم سے مطلوب ہے, جو ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے, شریعت کی طرف سے. توجہ ہے ذہنی گرامی, یہ آپشنل نہیں ہے بلکہ واجب ہے, اختیاری نہیں ہے, کمپلسری ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا, حکم دیا, فاستقم کما امرت, جس طرح سے میرے حبیب تمہیں استقامت کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے تم نے استقامت دکھانی ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك, اور اے میرے حبیب فقط آپ نے استقامت نہیں دکھانی بلکہ جو آپ کے اصحاب ہیں, ساتھی ہیں, آپ کی امت ہیں, انہوں نے بھی استقامت دکھانی ہے. فاستقم فعل امر ہے, حکم خدا ہے, واجب امر ہے. اے اللہ کے رسول, آپ نے بھی استقامت دکھانی ہے, آپ کی امت نے بھی استقامت دکھانی ہے, کیونکہ استقامت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دین آج جو ہم تک پہنچا ہے استقامت کی بدولت پہنچا ہے, تشیع ناب جو ہم تک پہنچی ہے استقامت کی وجہ سے پہنچی ہے. اور میں ایک روایت بھی ضمن میں عرض کرتا چلوں, یہ جو میں نے آیت کل آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی آخری آیت, آیت نمبر 200, کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے صاحبان ایمان کیا کرو, فردن فردن صبر کرو. صابرو, میں نے کہا تھا باب مفائلہ سے ہے, جس میں دو طرف یعنی دو گروہ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر صبر حاصل کریں گے, اجتماعی طور پر صبر کا حاصل کرنا. اور نمبر 3 رابطو, رابطو میں بھی استقامت ہے اور آپس میں ارتباط ہے, مربوط ہو جاؤ, ایک دوسرے سے جڑ جاؤ, چاہے مشکلات ہوں یا مشکلات نہ ہوں تمہیں آپس میں جڑے ہوئے ہونا چاہیے. دیکھیں علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں کہا کہ دیکھو صابرو جو کہا کہ گروہی طور پر تمہیں صبر دکھانا ہے, یہ ہے مشکلات کے مقابلے میں, فتنوں کے مقابلے میں گروہی طور پر تمہیں صبر دکھانا ہے. لیکن کہا کہ یہ جو یعنی آپ نے صبر و استقامت دکھانی ہے گروہی طور پر اور آپس میں جڑے رہنا ہے, مربوط رہنا ہے. کہا کہ یہ جو کہا رابطو اس آیت کے اندر, تو رابطو کا معنی یہ ہے کہ چاہے شدائد اور مشکلات, ابتلاءات اور آزمائشیں ہوں یا نہ ہوں, چاہے پرامن حالات ہوں, پرسکون حالات ہوں, تب بھی تمہیں حکم ہے رابطو, آپس میں مربوط رہنا, آپس میں جڑے رہنا, آپس میں تسبیح کے دانوں کی طرح منظم طریقے سے اسلامی سوسائٹی کو ہونا چاہیے. چاہے مصائب آئیں یا نہ آئیں, آزمائشیں آئیں یا نہ آئیں, اسلامی سوسائٹی کو آپس میں مربوط ہونا چاہیے. دیکھیں ازالِ گرامی, علامہ طباطبائی نے بڑے خوبصورت مطلب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو رابطو کا مطلب ہے, اللہ اس میں یہ چاہتا ہے کہ دیکھو آخرت کی تو سعادت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, دنیا میں بھی اگر کوئی قوم سعادت مند ہونا چاہتی ہے, ترقی یافتہ ہونا چاہتی ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے, عزیز ہونا چاہتی ہے, تو اسے چاہیے کہ اس آل عمران کی آخری آیت پر عمل کرے کہ چاہے جنگ ہو، چاہے مصیبتیں ہوں، چاہے مشکلات ہوں یا امن کے حالات ہوں، ہر حال میں آپس میں جڑ کے رہنا ہے، ہر حال میں آپس میں منظم رہنا ہے، مربوط رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی دشمن نے حملہ کیا تو ہم سب ایک ہو گئے، اور دشمن بھاگا تو ہم سب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، باہر والا حملہ کرے تو ہم سب بھائی بن جاتے ہیں، لیکن جب باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوتا تو ہم سب دشمن بن جاتے ہیں۔ نہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ایک جڑ کی شاخیں ہیں، ایک درخت کے پتے ہیں، اور وہ درخت کون سا ہے؟ وہ درخت شجر طیبہ ہے، جس کی جڑ رسول خدا ہے، جس کا تنا علی مرتضیٰ ہے، جس کی شاخیں آئمہ اطہار ہیں، جس کا پھل آئمہ کے علوم ہیں، اور جس کے پتے ہم سب ہیں۔ درود بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا ہے نا، پتے کس طرح سے جڑے ہوتے ہیں اپنے درخت سے، شاخوں سے۔ آپ ایک درخت کو دیکھیں جس کے پتے ہرے بھرے ہوں، بھرا ہوا درخت ہو، کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ لیکن اسی درخت کو آپ خزاں میں دیکھیں جب پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، وہ درخت کیسا لگے گا آپ؟ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، اسی وجہ سے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرمایا تھا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا، خزا کے درخت کی طرح جھڑ نہ جانا، دور نہ ہو جانا، بلکہ مربوط ہو کر اس درخت کے ساتھ، اس کی شاخوں کے ساتھ، آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ ایسے جڑے رہنا کہ جو بھی اس درخت کو دیکھے اسے بھلا لگے۔ یہ پتے زینت ہیں، یہ شیعہ زینت ہیں آل محمد علیہ السلام کی۔ لہذا جب تم جڑے ہوئے ہو تو اس درخت کی شان ہے۔ اذان گرامی، یاد رکھیے گا، آل محمد کی کمالات، آل محمد کے مقامات، آل محمد کو جو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا ہے، ہمارے ان سے جڑنے سے ان کے رتبے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم جدا ہو جائیں تو ان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اگر ساری دنیا تا قیام قیامت آل محمد کا ساتھ نہ دے اور دشمن ہو جائے، تب بھی آل محمد کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، یاد رکھیے گا زانی گرم، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں کہ ہم ان کے پتے بن گئے، یہ ان کا احسان ہے کہ اس شجر طیبہ نے ہمیں اپنا پتہ قرار دیا ہے۔ یہ آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ماننے والا، چاہنے والا، محبت کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس کی قدر کرو عائشیان حیدر کرار۔ قدر یہ ہے کہ مربوط رہو، ورابطو، مربوط رہو، جڑے رہو، حالت امن ہو تب بھی جڑے رہو، حالت جنگ ہو تب بھی جڑے رہو، شدائد اور مشکلات ہوں تب بھی جڑے رہو۔ یہ نہ ہو کہ پرامن حالات میں آپس میں لڑنا شروع کر دو۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا، مسلمانوں کا بھی ہے، اور ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے بھی، خصوصاً جہاں شیعہ آبادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ حضرت گرامی، کبھی میں ایک میسج دے رہا ہوں، کبھی ہمیں دوسرے مومن کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ مثلاً میں اگر دو ہاتھ کا ماتم کرتا ہوں بڑا زبردست طریقے سے، ہاں ساری رات ماتم کرتا ہوں، میں سوچوں جناب بس کراچی میں مجھ سے بڑا کوئی ماتمی نہیں، اگر میں بہت اچھا مرثیہ پڑھتا ہوں تو کہوں جو بس جناب میں ہی تررم خان ہوں، مجھ سے اچھا مرثیہ پاکستان میں کوئی پڑھتا ہی نہیں. اگر میں اچھی مجلس پڑھتا ہوں تو مجھ سے اچھا خطیب کوئی نہیں. عزا نگران کبھی ایسے نہیں سوچا. توازو بہت بڑی نعمت ہے. جتنا خدا کی بارگاہ میں متوازے ہوں گے، جتنا آل محمد کی بارگاہ میں متوازے ہوں گے، اللہ اتنا آپ کو بلند کر دے گا. توازو، جھکنا، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بلند کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے. جو اکڑتا ہے خدا کے سامنے، خدا کی اہل بیت کے سامنے، خلق خدا کے سامنے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. تو کبھی کسی مومن کو کم نہ سمجھے، ہمیشہ یہ سوچیں مجھ سے بہتر ہے، اس کا اخلاص مجھ سے زیادہ ہے، اس کی معرفت مجھ سے زیادہ ہے، اس کی عزاداری سید الشہداء کے لیے جذبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس کی خدمات مجھ سے زیادہ ہیں. جب انسان اس طرح سے سوچنے لگے تو دوسرے کے لیے گنجائش بن جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر سوچے کہ جناب میں بڑا تررم خان ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں، وہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. شیطان پھر یہاں سے کینہ ایجاد کرتا، اس کی مجلس ایسی، میری مجلس ایسی ہونی چاہیے. بھئی مجلسوں میں مثلا رقابت ہو، لیکن کون سی رقابت ہونی چاہیے؟ مثبت رقابت ہونی چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ اس نے ایسی مجلس کی تو میں اس سے بڑی مجلس کروں گا چونکہ میری انا کا مسئلہ ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ویسے تو مولا قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایسی عبادت جو انانیت میں ہو، قرب خدا کے لیے نہ ہو، خوشنودی اہل بیت کے لیے نہ ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں. آپ رقابت بھی کرو تو مثبت کرو. بھائی اس نے مثلا ایسی مجلس کی ہے، انشاءاللہ اس کی اتنی استطاعت تھی، میری جتنی استطاعت ہے میں کوشش کروں گا اس سے بہتر طریقے سے مجلس کروں تاکہ پیغام آل محمد، پیغام حسینی اور بہتر انداز سے آگے بڑھ سکے. یہ ہے اخلاص. اب رقابت کر رہے ہیں، دیکھیں نیت کا فرق ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی اللہ ویسے آپ کو، آپ کے ساتھ عمل انجام دے گا، ویسے آپ کا رزلٹ ہوگا. نیت اگر خالص ہے تو رزلٹ ویسے ہی ملے گا، نیت میں فتور ہے تو ویسے ہی رزلٹ ملے گا. کروڑوں روپے خرچ کرو بھائی تو مسجد بناؤ، کروڑوں روپے خرچ کرو عزاداری پر، لیکن ریاکاری کے لیے، انانیت کے لیے، اپنی شخصیت کو اوپر لانے کے لیے، آل محمد کا ذکر اوپر نہیں لانا چاہتے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اوپر لانا چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خسرت دنیا والآخرہ والی مثال ایسے شخص پر فٹ آتی ہے کہ جو اتنا خرچہ بھی کرے، محنت بھی کرے، زحمت بھی کرے اور ثواب بھی نہ ملے، آل محمد راضی بھی نہ ہو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے زانِ گرامی. استقامت میں ایک چیز کیا ہے؟ مانوی طور پر انسان استقامت دکھائے، صبر سے کام لے. دیکھیں مجلس میں فرض کر لیجئے میں مجلس کا بانی ہوں یا میں مجلس کا خطیب ہوں، میں نے بسم اللہ کر کے خطبہ دیا اور مجلس شروع کی. اب میری استقامت کیا ہے؟ میری استقامت یہ ہے کہ میں جس بسم اللہ کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ میں نے لا بیٹا مجھے دے دو یار، یہ بارے دیگر صلوات. تو میں نے بسم اللہ کر کے خطبہ دیا، اب آپ نے بڑی بیچ میں مجلس پہنچی، بڑی داد ملنے لگی مجھے، واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگنے لگے، مجمع اٹھ رہا ہے. اب میرے دل میں کیا آ جائے گا؟ او ہو مولانا احمد اقبال آپ تو بڑے زبردست خطیب ہیں بھائی، آپ تو لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں، آپ تو نعرے لگوا دیتے ہیں. اب میری استقامت یہ ہے مانوی اعتبار سے کہ میں اپنے اس خلوص پر باقی رہوں. میں اتراؤں نہیں کہ میں ایسا خطیب ہوں، میں نے ایسی مجلس پڑھی، میں نے ایسے فضائل پڑھے، ایسے مصائب پڑھے، میں اتراؤں نہیں، بلکہ اپنی اس خالص نیت پر باقی رہوں. یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے زانی گرم. یہ انسان کو بلند کرتی ہے. ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں. آپ کتنی داد دے لو مجھے، میرا درجہ بڑھنے والا نہیں ہے آپ کی داد دینے سے. درجہ کب بڑھے گا؟ جب میں اپنے اخلاص پر باقی رہوں گا، اسی اخلاص کے ساتھ اختتام مجلس کروں. یہ میرا کمال ہے، یہ میری استقامت ہے، یہ میرا صبر ہے. اللہ مجھے ترقی دے گا، اللہ مجھے مزید عنایات کرے گا، انعامات مجھے عطا کرے گا، اگر میں استقامت کے ساتھ اپنے اخلاص کو باقی رکھوں. ہم عبادات کو شروع کرتے ہیں کس سے؟ اخلاص سے. لیکن اختتام بعض دفعہ نفاق پر ہوتا ہے، ریاکاری پر ہوتا ہے. میں مسجد میں گیا بڑے خلوص کے ساتھ کہ بھائی نماز پڑھوں گا، لیکن وہاں دیکھا بھائی چند جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ یا جو بھی مومن ہیں، اس نے کہا بھائی چلو نماز پڑھنے تو آیا تھا، ذرا ایسی نماز پڑھوں کہ یہ لوگ بھی اشش کر اٹھے. کیا لمبے لمبے سجدے ہیں، کیا لمبے لمبے رکوع ہیں، کیا دعائیں ہیں، کیا گریہ ہے. اب آئے آپ خلوص نیت کے ساتھ تھے، لیکن وہاں کیا ہو گیا؟ شیطان آپ کے عمل میں شامل ہو گیا. ذنگرہ نہیں. دیکھیں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے انسان کے لیے استقامت دکھانا. اور یاد رکھیے کہ سب سے اہم امور مانوی امور ہیں، روحانی امور ہیں، اخلاقی امور ہیں، جن میں استقامت دکھانا یہی سب سے بڑا کمال ہے. اسی لیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، بدن پر زخموں کے نشان ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کے کہیں زخم لگا ہوا ہے، کسی کے کہیں زخم لگا ہوا ہے، کتنے لوگ شہید ہو گئے. تو وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار دیگر بلند تر صلوات. توجہ ہے زانی گرامی، یہ آزمائش تو ہمیشہ ہم خطیبوں کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو زانی گرامی عرض کر رہا تھا کہ ایک گروہ زخم کھا کر جنگ سے واپس لوٹا، اور وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. کس جملے کے ساتھ استقبال کیا؟ مرحبا، یعنی میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر وبقی علیہم جہاد الاکبر. خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اس گروہ کو جو زخم کھا کے آ رہا ہے، جو ہاتھ پاؤں کٹوا کے آ رہا ہے، جو شہید ہو کے آ رہا ہے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن یاد رکھنا، یہ جو جنگ تم نے لڑی ہے، یہ جو جہاد تم نے کیا ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، ابھی بڑا جہاد کرنا باقی ہے. جن کے ہاتھ پاؤں قلم ہیں، خستہ حال، آپ سوچیں ان کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے استقبال کر رہے ہیں. ابھی تو چھوٹا جہاد کیا، ابھی بڑا جہاد باقی ہے. قیلہ یا رسول اللہ، کسی نے سوال کیا، کہ ومل جہاد الاکبر، یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا الجہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا بڑا جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، اپنے اخلاص پر باقی رہنا جہاد بالنفس سے عزا نگرانی، یاد رکھیے گا، یہی جہاد بالنفس، یہی اخلاص، اور اخلاص میں استقامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فرد کو بھی اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے اور ایسی قوم کو بھی اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بالاخلاص یکون الخلاص، اخلاص کی بدولت، مولا علی فرماتے ہیں کہ اخلاص کی بدولت اللہ قوموں کو نجات دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اخلاص کا پیکر ہے، میرا مولا علی اخلاص کا پیکر ہے، اخلاص کا۔ عمر ابن عبدوت کے سینے سے مولا کیوں اٹھے؟ اس لیے اٹھے کہ اس نے مولا کی توہین کی، مولا کی توہین کی۔ جب مولا کی توہین کی تو مولا کو جلال آیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ مولا کو جب غصہ آیا اور جب سر قلم کرنے والے تھے، میرا مولا سینے سے اٹھ گیا اور ٹہلنا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا پہلوان جس کے سینے پر مولا سوار ہیں، سب منتظر ہیں کہ جلدی سے اس کا خاتمہ ہو، اس کی گردن کاٹ دیں مولا، اس شر سے جان چھوٹے، لیکن مولا زیر کرنے کے بعد، اس کے سینے پہ بیٹھنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ سارے لشکری حیران و پریشان، کیا وجہ ہے، کیوں علی اٹھ گئے؟ جب کسی نے پوچھا تو مولا نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ دیکھو، جب میں سینے پہ سوار تھا اور اس نے میری توہین کی تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں جس اخلاص کے ساتھ اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، دشمن خدا کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس اخلاص میں میرا غصہ شامل ہو گیا، میری ذات شامل ہو گئی، میں اس لیے ٹہلا کہ اپنے غصے کو بٹھا دوں، اپنی نیت کو خالص کر دوں، اور پھر اس دشمن خدا کا کام تمام کر دوں۔ یہ علی کی استقامت عزا نگران، یہ اخلاص آخری دم تک۔ میں نے عرض کیا نا، جنگ لڑتے مولا اخلاص کے ساتھ، لیکن آخر میں عمر ابن عبدوت کا سر قلم کرتے اپنے غصے کے ساتھ۔ تو یہ استقامت نہیں کہلاتی، مولا تو استقامت کا استعارہ ہیں، معراج ہیں۔ یہ ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیسے استقامت دکھانی، اپنی عبادت کو آخر تلک اخلاص کے ساتھ باقی رکھنا ہے۔ بھائی تمہاری نمازیں کتنی لمبی ہوں گی؟ مولا علی کی طرح تو نمازیں نہیں پڑھ سکتے تم، تمہارے سجدے کیسے ہوں گے؟ امام زین العابدین کی طرح کے سجدے تو نہیں کر سکتے تم، تمہارے رکوع کیسے ہوں گے؟ تم مولا امام حسن مشتبہ کی طرح تو رکوع نہیں کر سکتے، اور لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بننے والا۔ یاد رکھیے گا، اللہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ تو عز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے کہ آپ تلاش کرو لوگوں سے، کہو مجھے عزت دو۔ العزت للہ جمیعا، عزت کا منبع اور محور اور مرکز خدا کی ذات ہے۔ جب کوئی انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے وہ معاشرے میں عزیز ہو جاتا ہے، ذلت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ذہن گرامی، اخلاص پر باقی رہنا استقامت کے ساتھ، یہ قوموں کو کامیاب کرتا ہے۔ اگر ہم سب واقعی مخلص ہو جائیں، ہم میں سے ہر فرد دین کے لیے، خدا کے لیے، آل محمد کے لیے، اس عزاداری کے لیے، اس مکتب کے لیے، ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں، ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں، خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں، اگر اخلاص پیدا ہو جائے صرف خدا اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہم عزاداری سید الشہداء کو انجام دیں، ہماری عزاداری میں بڑی برکت پیدا ہو جائے گی. اور آخری بات، روایت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، درود بھیجے محمد والے محمد. اس آیت کے ذیل میں جو روایات نقل ہوئی ہیں، ایک روایت سے اب نقل کرتا ہوں اور وہ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، فردن فردن صبر کرو مشکلات میں، وصابروا گروہوں کی شکل میں صبر کرو اور آپس میں مربوط رہو. اللہم اور فرمایا ورابطوا، کیا کرو؟ آپس میں مربوط رہو اور استقامت دکھاؤ، چاہے حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، آپس میں مربوط رہو. واتقوا اللہ، اور اس تمام احکامات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھتے رہنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، یعنی اگر شرائط پر عمل کرو گے جو اللہ نے بیان کی ہیں، اپنی نیت کو خالص کرو گے تو اللہ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا، سعادت ابدی اور حقیقی عطا فرمائے گا. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ اصبروا، تو یہ کہا کہ دیکھو فردی معاملات میں، مشکلات میں صبر کرو، جب مشکلات پیش آئیں تو صبر کرو. اور یہ جو کہا صابروا، تو صابروا کا معنی یہ کہ فتنوں کے مقابلے میں استقامت دکھاؤ، فتنوں کے مقابلے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یعنی حق و باطل سمجھ نہ آئے کہاں ہے. علی والے سے زیادہ کون بہتر اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے؟ فتنہ جس میں آپ کو سمجھ نہ آئے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ہے فتنہ. فتنے میں کیا کرو؟ استقامت دکھاؤ. استقامت دکھاؤ یعنی کیا کرو؟ تمہارے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ استقامت کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہو. اور حق کے ساتھ کب کھڑے رہو گے؟ کہ جب امام فرماتے ہیں یہ جو کہا کہ رابطو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے مربوط رہو، اپنے زمانے کے امام سے مربوط رہو، جڑے رہو. جب تم اپنے زمانے کے امام سے جڑے رہو گے تو یاد رکھنا، چاہے انفرادی مشکلات ہوں، اجتماعی مشکلات ہوں، چاہے فتنے ہوں، دنیا گمراہ ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی نہیں گمراہ ہوگا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا جو ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، امامت کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوگا، اس کے لیے حق بالکل آشکار ہوگا. علی ما الحق والحق ما علی، جو علی کے ساتھ جڑ جائے گا اس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا. علی کے ساتھ جڑنا، آل محمد کے ساتھ جڑنا، ولایت اہل بیت کے ساتھ جڑنا آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے، آپ کو آگاہ کرتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو حق و باطل کی تمیز اللہ عطا فرمائے گا. جب لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی صفت آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھیوں کی تھی. مالک اشتر ایک بابصیرت انسان تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، عمار دوہنی، یہ سب کون لوگ ہیں؟ زانی گرامی رشید حجری، یہ سب اتنے بابصیرت تھے کہ سارا زمانہ ایک طرف چل رہا تھا, یہ دوسری طرف چل رہے تھے. یہ کس طرف چل رہے تھے؟ جہاں علی تھے وہاں یہ اصحاب تھے. زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ جاؤ بھائی, زمانہ جہنم میں جائے, ہم تو ادھر جائیں گے جہاں علی جائے گا, ہم تو ادھر جائیں گے جہاں حسین جائے گا. حاجی حج کرتے رہیں, ہم تو کربلا جائیں گے, ہم کربلا جائیں گے. چونکہ حج کی حقیقت کربلا جا رہی ہے, حج کی روح کربلا جا رہی ہے, اب واجب ہے کربلا جانا. زانی گرامی, بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آج کے مسائل. ہدیہ کرتے ہیں امام حسین کو, کیونکہ آج ہم چند جملے مصائب کے اس بیوی کے بچوں کے پڑھنے والے ہیں جس نے اپنا سب کچھ حسین پر قربان کر دیا. علامہ اظہر حسن صاحب جو فوت ہو گئے, بہت زبردست خطیب تھے, ان کا ایک جملہ ہے, واقعی بڑا قیمتی جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, حسین قتل ہوئے, حسین کے بچے بھی قتل ہوئے, سب شہید ہو گئے, لیکن حسین کی نسل ہمیشہ کے لیے باقی رہی. سادات کی نسل چلی امام حسین سے, امامت کی نسل چلی امام حسین سے. یہ نقوی, تقوی, رضوی, حسینی, حسنی, یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سادات ہیں رضوان گرامی. اور یہ نسل کس سے چلی؟ عموماً امام حسین علیہ السلام سے چلی. حضرت حسن صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو, امام حسین خود شہید ہوئے, ان کے بچے شہید ہوئے, لیکن نسل باقی رہی. لیکن میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر کہ جو خود بھی اپنے بھائی پر قربان ہوئی ہے, اپنے بچوں کو بھی قربان کیا ہے, اور اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا. آج کوئی زینب کی نسل سے موجود نہیں ہے. زینب نے اپنی پوری نسل حسین پر قربان کی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں, بس قافلہ چل رہا ہے حسین کا مسجد عمرہ کی طرف. جب پہنچا ہے یہ قافلہ تو ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا, عباس ذرا قافلہ روک دو اور چند خیمے لگا دو. عباس نے پوچھا, مولا کیا بات ہے؟ کہا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. کہا, بیویوں کے بھی خیمے لگا دوں؟ کہا, نہیں, بیویوں کے خیمے نہیں لگاؤ, بس ایک خیمہ لگاؤ, میرا کوئی مہمان آ رہا ہے, میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. اللہ اکبر. بس اتنے میں دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار, شوہر نامدار حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, اس بیماری کے عالم میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئے, دونوں بچوں کو لے کر آئے, اور آ کر مولا کو سلام کیا. کہا, مولا میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا, بس اگر اجازت ہو تو میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے ملنا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی سے ملنا چاہتا, بڑا احترام کرتے تھے. تو ایک دفعہ حسین نے کہا, اس عالم غربت نے میں تو نے مجھے غریب کو بڑی عزت دی ہے, اے جعفر تیار کے بیٹے, اے عبداللہ, تو شوہر ہے زینب کا, تو صاحب اختیار ہے, آپ مل سکتے ہیں. بس آئے عبداللہ دونوں بچوں کو لے کر زینب کبریٰ کی خدمت میں, آ کر سلام کیا, زہرا کی بیٹی سلام, علی کی بیٹی سلام. زینب کے دل میں خیال آیا کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں.
زینب نے بھی ایک جملہ کہا، عبداللہ اگر تم مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو میں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گی، تیرے ساتھ واپس چلی جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا زینب جائے گی تو ضرور لیکن زندہ نہیں جا سکے گی، زینب کا جنازہ تیرے ساتھ جائے گا، میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں کہوں گا زینب کبریٰ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، ارے عصر عاشور جب حسین کا لاشا زمین پہ گرے گا اس وقت میری بیوی کا کیا عالم ہوگا، اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ عبداللہ نے کہا بیوی یہ بات نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کچھ صدقہ حسین کا اتار سکوں، کچھ صدقہ حسین کا اتار سکوں۔ زینب نے اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کہا عبداللہ تیرے پاس اتنا مال کیسے آ گیا کہ تو حسین کا صدقہ اتار سکے؟ کہا مال نہیں لایا، دو بچے لے کر آیا ہوں، دو بچے لے کر آیا ہوں، یہ بچے حسین کا صدقہ ہے، ایک آپ میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجئے گا، ایک اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ عزاداروں بس شکریہ ادا کیا زینب کبریٰ نے، بس قافلہ چل رہا ہے، عزاداروں شب عاشور آ گئی، حسین خیام کا معائنہ کرنے کے لیے چلے عباس کے ساتھ۔ کوئی بیوی اپنے جوان کو کہتی ہے اے میرے اکبر صبح جب عاشور آئے گی تو تم نے اپنے مولا پر قربان ہو جانا ہے، کوئی ماں اپنے 13 سالہ بچے کو حسین پر قربان ہونے کے لیے آمادہ کر رہی ہے، اور جب حسین زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے دیکھا زینب دونوں بچوں کو لٹا کر بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے اور کہتی جاتی ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، دیکھو کل جب صبح ہوگی نا تو ایسی جنگ لڑنی ہے کہ دیکھو دشمن کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے، جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے۔ عزاداروں بس زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، دیکھو اون محمد دیکھو کل جب جنگ لڑنا نا اگر نہر فرات پر پہنچ جاؤ تو دیکھو پانی نہ پینا، چونکہ حسین کی سکینہ پیاسی ہوگی، حسین کا علی اصغر پیاسا ہوگا، ہاں جوڑ کے کہتے جی اماں، اور دیکھو اگر تم عمر سعد تک پہنچ جاؤ تو اسے واصل جہنم کر دینا، اسے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں بس میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، بس صبح عاشور آئی، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان شہید ہو رہے ہیں، بس علی اکبر کا جب لاشا آیا نا، زینب نے اونو محمد کو پکار کر کہا اونو محمد میرا اکبر مارا گیا تم زندہ ہو، میرا اکبر مارا گیا تم زندہ ہو۔ کہا اما جان کئی دفعہ ماموں کے پاس گئے ہیں، کئی دفعہ اجازت لینے گئے، ماموں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تم زینب کی نشانی ہو، تم عبداللہ کی نشانی ہو، میں تمہیں جنگ کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ بس عزادارو زینب نے اما فضا کو بلوایا، اما فضا ذرا ما جائے کو بلانا، حسین آئے، ایک دفعہ زینب نے پکار کر اپنے بھائی سے کہا آج بہن بھائی سے بات نہیں کرے گی بلکہ علی کی بیٹی آپ سے مخاطب ہے، جعفر طیار کی بہو آپ سے مخاطب ہے، میرا اکبر مارا گیا، میرے بیٹے زندہ ہے، میرے بیٹے زندہ ہے، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے، کہا بہن اجازت ہے۔ عزاداروں میں نے مختصر کر دیا، بس بچے گھوڑے سے زمین پر آئے، ماموں کو آواز دی ماموں ہماری مدد کو آؤ۔ عزاداروں بس ایک بچہ ان میں زندہ تھا, بچے نے ماموں کی زیارت کی اور ایک جملہ کہا, ماموں اممہ کو کہیے گا ہم نہر فرات پر پہنچ گئے لیکن ہم نے پانی نہ پیا. اجرکم اللہ, عزاداروں لاشیں لا کر خیمے میں رکھے گئے, ساری بیویاں جمع ہو گئی, زینب کبریٰ کا کچھ پتا نہیں. عزاداروں بس وہاں حسین نے پوچھا, میری بہن زینب کہاں ہے, اپنے بچوں سے الوداع کر لے. عزاداروں بس اما فضا جب خیمے میں گئی ہیں کیا دیکھا, زینب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے, بار الہ تیرے شکر گزار ہوں میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے پرسے کو بی بی کی بارگاہ میں قبول فرما, ان آنسوؤں کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, امام زمانہ کے چاہنے والوں کو صحت و سلامتی عطا, ان کے دشمنوں کو نابود فرما, بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما, مسنگ پرسنز کو رہائی نصیب فرما. بار الہ ملت جعفریہ کو منظم اور قوی فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد والی محمد کا, زائرین امام حسین کی حفاظت فرما, زائرین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما, ان کے عزاداروں میں شمار فرما, ان کے محبوں میں شمار فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بھیجو.